نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال المصطفى گناہ نافرمانی کو کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اگر ہو تو وہ ہی گناہ کہلاتا ہے. عام لوگوں کی نافرمانی اگر کی جاتی ہے تو زیادہ زیادہ نافرمان, یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم ماننے والا نہیں. لیکن اگر وہی نافرمانی اللہ رب العزت کی ہو تو اسی کو گناہ کہتے ہیں. تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے, ہمیں تو چاہیے یہ کہ کسی قدم پر بھی ان کی نافرمانی نہ ہو. لیکن بجائے اس کے کہ ہم ان کا حق ادا کرتے, ہم یہ غضب کر رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور نافرمانی کا مطلب گناہ کرنا, تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا آدمی جب کرتا ہے تو اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ گناہ کرنے سے کس کی نافرمانی لازم آتی ہے, اس اعتبار سے گناہ بڑا ہو جاتا ہے. اصل تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں. اس لیے آدمی کو ہمیشہ اس پر سوچنا چاہیے کہ میں نافرمانی کس کی کر رہا ہوں, اور اس سے بچتے رہنا چاہیے. تو اس سے اشعار میں اصل اسی طرح توجہ دلائی ہے کہ تھوڑی سی زندگی مجرمانہ غفلت کے ساتھ, اور مجرمانہ جب غفلت ہوتی ہے جس طرح مجرم کو جرم کرنے میں لذت آتی ہے، اسی طریقے سے گناہ کرنے میں گناہگار کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ لذت عارضی ہے، ایک دن پچھتانا پڑتا ہے. اگر آدمی اپنی موت کا خیال رکھے، حضرت والا ہی نے غالباً ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اگر چار آدمی ہوں مختلف علاقوں کے اور وہ چاروں مر جائیں اور ان کو تم دفن کر دو، کچھ عرصے کے بعد ان کی قبریں کھود کے دیکھو تو سوائے مٹی کے کچھ نہیں ملے گا. اب چاہے وہ افریقہ کے علاقے کے لوگ ہوں، یعنی ایک ایسا ہو جو افریقہ سے تعلق رکھتا ہو، ایک وہ ہو جو امریکہ سے تعلق رکھتا ہو، ایک کسی اور علاقے کا ہو، یعنی رنگ و روپ کے اعتبار سے مختلف ہوں، لیکن جب دفن کر دو گے تو اس کے بعد سوائے مٹی کے اور کچھ ملے گا نہیں. اس لیے انجام سب کا ایک ہی ہے. تو بہترین آدمی وہ ہے جو دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بنائے تاکہ اس کا انجام بھی بہتر ہو. اور ایک موقع پر حضرت نے فرمایا کہ ہم باہر سے حرام لذتیں درآمد کرتے ہیں. اور اس پر ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا، قلعے بند ہو گیا، پانچ دریا اس قلعے میں آتے تھے. کسی اچھے وزیر نے مشورہ یہ دیا کہ قلعے جو جتنے بھی دریا آتے ہیں وہ سب باہر سے آ رہے ہیں اندر، اگر کسی وقت کسی بادشاہ نے باہر والے حملہ کر دیا تو پانی بند کر دے گا سب سے پہلے، اس لیے اندر کوئی کنواں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پانی کی تنگی نہ ہو، اگر کسی وقت پانی بند بھی ہو جائے تو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. تو بادشاہ نے کہا بے وقوف آدمی ہو تم، کہاں تم سوچ رہے ہو کہاں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہونے ایسا نہیں ہونے والا. لیکن جب دوسرا ایک بادشاہ آ گیا اور اس کو جب پتہ چلا کہ اندر پانی کا کوئی انتظام نہیں، اس نے سب سے پہلے دریاؤں کو کاٹ دیا، پانی بند ہو گیا، جو بادشاہ شہزادے تھے سارے کی ساری رعایت میں سب مر گئے. تو فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی پانچ دریا ہیں، انسان کے پاس بھی پانچ دریا ہیں، ہماری قوت باصرہ، یہ ہماری قوت سامعہ، یہ ہماری قوت شامہ، یہ ہماری قوت باصرہ، اور اسی طریقے سے لامسہ چھونے والی قوت، اور قوت ذائقہ. تو یہ پانچ دریا ہیں یا پانچ کہہ لیجیے چیزیں ہیں جن کو ہم درامد کر رہے ہیں باہر سے. آنکھیں نامحرموں کو دیکھ کر لطف اٹھاتی، کان گانے سن کر اور دیگر خرافات سن کر لطف اٹھاتے ہیں، ناک سے حرام چیزوں کی لذت سونگتے ہیں اور ہاتھوں سے حرام چیزوں کو چھوتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ساری لذتیں ہم باہر سے درامد کرتے ہیں. لیکن جب حضرت اسرائیل آ گئے، موت کا فرشتہ آ گیا اور انہوں نے یہ پانچوں جو قوتیں ہیں ہماری ان کو ختم کر دیا، یعنی ہماری جان نکال لی، تو یہ پانچوں کے پانچ دریا ختم ہو جائیں گے، جو قوتیں ہماری ختم ہو جائیں گی. اب اگر ہمارے اندر کوئی کنواں ہے تو کام آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ قلب جس میں اللہ کی محبت ہو. اگر اللہ کی محبت دل میں ہے تو ہمارے کام آئے گی، کیونکہ یہ آنکھیں بند کان بند، اب آدمی لاکھ کہہ رہا ہے کہ ابا آنکھ کھل کے تو دیکھو، آنکھیں ہیں لیکن بینائی نہیں، کان نظر آئیں گے لیکن اس میں سنوائی نہیں، زبان ہوگی لیکن قوت ذائقہ نہیں، ناک ہوگی لیکن قوت شامہ نہیں، اور اسی طریقے سے ہاتھ ہوں گے لیکن قوت لامسہ نہیں. کوئی لا کے ریال پکڑا دے، کوئی لا کے ڈالر دے دے کہ ابا رات دن گنتے رہتے تھے، آج ذرا گن کے تو دیکھ لو، تو کیا گن کے دیکھے گا وہ؟ تو یہ چند روزہ لذتوں کے لیے ہم اپنے رب کو کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان کو ناراض کرتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ پانچوں دریا جو ہے ان کو، یہ پانچوں راستے ان کا منقطع کر دیے جائیں. پھر آدمی کی آنکھ ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکے گا، ہاتھ ہونے کے باوجود چھو نہیں سکے گا، یعنی کوئی کام نہیں کر سکتا. ہاں اگر اللہ کی محبت ہے دل میں تو انشاءاللہ اس وقت کام آئے گی. اس لیے حضرت والا ہمارے فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی محبت پر راضی مت ہو جاؤ، اللہ کی تھوڑی سی محبت پر قناعت مت کرو، بہت ساری محبت حاصل کرو. تھوڑی سی محبت حاصل کرنا اور اس کے بعد سمجھ لینا کہ کافی ہے. یہ بڑی حماقت کی بات ہے. کیا بھلا کوئی بادشاہ چھوٹے سے ملک پر یا چھوٹی سے دولت پر قناعت کرتا ہے؟ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اور دولت میری بڑھ جائے اور بادشاہت میری وسیع ہو جائے. تو اللہ کی محبت کو ہم کیا اس سے بھی کمتر چیز سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی محبت پر قناعت کرتے ہیں؟ دنیا کی دولت مختصر ہو حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے, اور آخرت کی دولت جو ہمارے کام آنے والی ہے اس کی طرف سے لاپرواہی. تو یہ بڑی لاپرواہی اور غفلت کی بات ہے. تو جرم جتنے بھی ہیں اس میں تھوڑی سی لذت ضرور ہوتی ہے بظاہر, لیکن انجام بہت برا ہوتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اسی کی طرف ان اشعار میں توجہ دلائی جا رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسے عظیم دوست تھے, قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا, یہاں تک کہ صدیق اکبر کہلائے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا, لیکن چونکہ میں نے دوست صرف اللہ کو بنایا اس لیے کسی اور کو اپنا دوست نہیں بنایا. تو صدیق تو ہیں, تصدیق کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن محبت اللہ تعالیٰ سے, یعنی ایسی محبت کسی دوست سے بھی نہ ہو جو اسے دین سے ہٹا کر کسی اور راستے پر لے جائے. ایسی محبت بیوی سے بھی نہ ہو, ایسی محبت ماں سے بھی نہ ہو, ایسی محبت باپ سے بھی نہ ہو. یعنی یہ موقع آئے گا تب آزمائش کی گھڑی آتی ہے. ایک طرف دین ہے, ایک طرف باپ ہے, ایک طرف ماں ہے, ایک طرف بہن ہے, بیوی ہے. اب دیکھا جائے گا کہ کس طرف چل رہا ہے. پھر آزمائش ہوگی محبتوں کی کہ محبت اللہ سے زیادہ ہے یا اسے دنیا کے رشتوں سے زیادہ محبت ہے, برادری کی بات زیادہ مانتا ہے. اس وقت پتہ چلے گا کہ محبت کس سے ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو. میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی توہین کریں ماں باپ کی یا کسی اور کی. تمام رشتوں کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کی محبت ان تمام رشتوں پر غالب ہونی چاہیے. خدا نہ کرے اگر ہمیں کسی سے محبت ہو لیکن وہ ہمیں ہم سے چاہے کہ کوئی گناہ ہم کریں, تو ہمیں ایسی دوستی کو سلام کر دینا چاہیے. یعنی ابتدان سمجھانے کی کوشش کرے. اگر یہ دیکھے کہ اس سے دوستی میرے لیے مضر ہی رہے گی تو پھر چھوڑ دے, تو اس دوستی کو آدمی خیر آباد کہے اور اللہ کی محبت کو باقی رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی محبت جو ساری محبتوں پر فائق بھی ہو, غالب بھی ہو, اور باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہو. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے منع نہیں کیا جائز محبتوں سے, ناجائز محبتوں سے منع کیا. لوگ کہتے ہیں صاحب محبت کرنا تو جائز, میں ہمیشہ کہتا ہوں جائز ہے, تو آدمی کرے اپنی ماں سے محبت کرے, اپنی بیوی سے کرے, اپنی بہن سے کرے, دوسروں کی بہن بیٹیوں سے محبت کرنا اور اس کو کہنا کہ صاحب یہ محبت تو جائز ہے, لیکن اگر کوئی اس کی بہن بیٹی سے کرے تو یہ کیسا محسوس کرے گا, اس وقت پھر پتہ چلے گا. لیکن اب تو وہ زمانہ بھی بےغیرتی کا آ گیا کہ یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. آج زمانہ ایسا آ گیا کہ یہ چیز بھی برداشت کر لیتے ہیں دنیا کی ترقی کے لیے, اور اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ روشن خیال بتلانے کے لیے یہ چیز بھی برداشت کر لیتے ہیں. وہ کہتا کوئی بات نہیں, یہ بھی صحیح. تو بہرحال غیرت دینی بھی ہونی چاہیے ہم نے, اور یہ ساری محبتیں اللہ کے تابع ہوں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو تلقین کی جاتی ہے, ناجائز محبت جب وہ کرے گا تکلیف کسے ہوگی بھائی, بیوی کو ہوگی کہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے پاس بہت سے ٹیلی فون آتے ہیں, بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ میاں صاحب جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ایس ایم ایس آ رہے ہیں جناب, اور وہ خود بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. بہت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غلط فہمی ہو گئی ہوگی کوئی, اور کہتے ہیں نہیں. تو یہ سب تکلیف کسے ہو رہی ہے, اور نتائج یہ ہے کہ طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اسی لیے شریعت تو دوست ہے آپ کی, اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں, کہ ہم ناجائز کاموں سے روکتے ہیں اور جائز کاموں کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو, جائز کام سے کون منع کرتا ہے. اب اگر کوئی کس شخص کو ہم یہ کہتے ہیں بھی اپنی بیوی سے محبت کرو جیسے حق ہے کرنے کا, تو کیا حرج کی بات؟ کوئی بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے جیسے کہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے, اسی طرح سے کوئی اپنی ماں سے کرتا ہے یا باپ سے کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ناجائز محبتیں جہاں تک ہیں ان سے شریعت نے روکا ہے. اس لیے جہاں کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں محبت سے نفرت ہو گئی یا, تو اس کا مطلب ناجائز محبتیں ہوتی ہیں, جائز محبت سے کبھی شریعت نے نہیں روکا. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرنے والوں سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جیسوں سے محبت کرتا ہے تو خود بھی فنا ہونے والا ہے, اور جس سے محبت کر رہا وہ بھی ایک دن فنا ہو جائے گا. تو آدمی ایسوں سے محبت کرے جو کبھی فنا نہیں ہوتا, اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی, ہمیشہ باقی ہے. ورنہ آپ جس سے بھی کریں وہ ایک دن خط فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بعض اوقات جائز محبت میں بھی اگر شدت بہت زیادہ ہو تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آتی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مثال ہے اس کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیسی محبت تھی, حالانکہ جائز محبت تھی نا, باپ اور بیٹے کی محبت تھی, لیکن ایسی محبت تھی کہ بہت زیادہ محبت جس کو کہتے ہیں, اسی لیے ابتلا میں مبتلا ہو گئے. کہ یہ محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے, اس قدر شدت کی محبت تو فقط اللہ سے ہونی چاہیے, کیونکہ خود قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اپنے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو اور خاص طور پر اگر کوئی قریبی آدمی سے کوئی کوتاہی ہو جائے کسی معاملے میں تو اس کی پکڑ بھی ایسی ہو جاتی جلدی سے. چونکہ نبی تھے تو اس لیے ایسی محبت فقط اللہ سے ہونی چاہیے تھی, جب بیٹے سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے جدائی ڈالی, 12 سال جدائی جدا رہے, یہاں تک کہ آنکھیں بینائی جواب دے گئی. تو اس لیے فانی بتوں سے یا فنا ہونے والے انسانوں سے ایسی محبت کرنا یہ بھی محبت کی توہین ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ سے اصل محبت کرنی چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والا, ورنہ باقی سب تو فنا ہو جانے والے ہیں شعر میں. اور دوسری بات یہ کہ جب تک انسان کا جغرافیہ ذرا ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, رنگ روپ سلامت رہتا ہے, اس وقت تک تو آدمی بڑی محبتیں جتاتا ہے. لیکن اگر کسی سے محبت ہو اور کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ایک عرصے بعد ملاقات ہو اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑی بھی ہو گڑیا نے اور چہرہ بھی جو ہے وہ اس کا ایسا ہو گیا, وہ جھریوں بھرا ہو اور بیچاری سے بولا بھی نہ جا رہا ہو, دانت منہ میں نہ رہا ہو, اور تو پھر اس وقت جو ہے وہ کیا اس وقت بھی ویسی ہی محبت جتائے گا یا اس وقت اس سے جان چھوڑانے کی کرے گا؟ تو یہ تو محبت کا عالم ہے کہ دنیا ہی میں انسان کہتا بس اب دور ہٹ جا, شکل مت دکھا مجھے اپنے, اس وقت آدمی پھر ایسے معاملات کرتا. تو اس بات یہ ہے کہ جو محبتیں ایسی ہیں کہ دنیا ہی میں ان کا پتہ چل جاتا ہے, تو فرمایا کہ یہ بھی ایک لعنت, کتنی بڑی لعنت ہے کہ دنیا میں جس پر جان دیتے تھے آج اسے جان چھوڑانے کی کر رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت ایسے محبوب ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. ان سے آدمی محبت کرے تو اللہ تعالیٰ وہ محبت ہمارے لیے کارآمد ہے, اور وہ انشاءاللہ محبت ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے. ورنہ باقی محبتیں تو ایسی ہیں, ممکن ہے کہ بعض ناجائز محبتوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے عشق حقیقی کرنا چاہیے, عشق فانی کی بجائے عشق حقیقی میں مبتلا ہو, اور ایسے عاشق بنو کہ جس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مراد ہے, سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم چونکہ بدکاریوں میں مبتلا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا انہوں نے نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً اس پوری قوم کو اس طرح سے تباہ کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر یہ سارے گناہ ہوتے تھے فرشتے ہاتھ میں اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور اتنے قریب لے گئے اوپر, یعنی اتنے اونچے چلے گئے کہ فرشتوں نے زمین پر جو کتے تھے ان کے بھونکنے کی آوازیں وہاں سنی, اور وہاں سے اس طرح سے پلٹ دیا اس کو کہ جس طرح سے توے پر روٹی پلٹی جاتی ہے, کہ اس گناہ کی نحوست سے. تو یہ زمین مجرمہ اس کو کہا گیا ہے, اور آج بھی اس سرزمین پر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں. آج وہ زمین جو ہے وہ سمندر کا حصہ ہے, بحر میت اس کو کہتے ہیں, نام بھی مردار, یعنی کوئی سمندر میں جانور مچھلی وہ اس حصے میں زندہ نہیں ہوتی, وہ حصہ ایسا ہے آج بھی اس گناہ کی نحوست. تو اللہ تعالیٰ عبرت بنا کے بعض اوقات دکھلا دیتے ہیں. تو یہاں پر جو پتھروں کی بارش کا کہا گیا تو بعد نے فرمایا کہ اولاً پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر اس کے بعد اس طرح سے ان کو پلٹ بھی دیا گیا, تو دونوں عذاب جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس پوری نظم میں حضرت والا نے اصل میں سالک کو نصیحت کی ہے. ایک نصیحت تو اہم ترین یہ ہے کہ اللہ سے دل لگاؤ, اللہ کے ماں سوا سے دل نہ لگاؤ. اور آخر میں جو بات عرض کی حضرت نے وہ یہ کہ اشک ندامت, یعنی ندامت کے آنسو. ہر انسان گناہگار ہے, لیکن اگر ہمارے اندر گناہ کے بعد ندامت پیدا ہو گئی اور ہم نے اللہ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی, تو آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. مایوس مت ہو, بس اللہ کے سامنے رو کر عاجزی کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ توبہ کر لو. توبہ کر لی تو سمجھ لو کہ بس اگر آنکھوں سے آنسو بہ گئے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور توبہ چاہتے ہو کہ جلدی قبول ہو جائے، تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو. اللہ کے نیک بندوں بندے جہاں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اس لیے وہاں توبہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھی بات بتلا دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اب ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ تعلیم ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے پھر آپ تنہائی میں آہستہ آواز میں ذکر کیا کریں. یہاں ذکر بالجہر ہوتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ کہ تعلیم ہو جائے کہ کس طرح کیا جائے، اور جب آدمی کی سمجھ میں آ جائے تو روزانہ جو ذکر ہو صبح شام، تو وہ آہستہ اپنے تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اس ذکر کو پھر کرتے رہنا چاہیے.